18 سفر المظفر سن 1422 ہجری مطابق 11 مئی سن 2001 عیسوی 16 پارہ سورہ طہٰ شریف آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. زال کا مخرج بتایا ہے بار بار نہ کہ زبان کو آگے والے دانت سے ملایا جائے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فيسحتكم وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم حَظِّكُمْ بِسِحْرِهِمَا أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم گفتگو چل رہی ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں جو بات چیت کی تھی اور کس طرح سے اسلام کی دعوت حق کو اس کے سامنے پیش کیا تھا اور ان کو کتنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا تھا. جب گزشتہ رکوع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو پہلے تو اس نے پرانی باتوں کو یاد دلایا کہ اے موسیٰ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا, میری قوم کو مارا, میری قوم کو تم نے مارا, میرے قادمی کو تم نے قتل کیا, اور اب تم ایک نیا عقیدہ ایک نیا بلیف لے کر کے آئے ہو. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے, اس کی طاقت کیا ہے, وہ ہے کیسا, مختلف قسم کے سوالات اس نے کیے. تو آپ نے بہت ہی سادہ سا جواب دیا تھا, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ خلقہ ثم خلقہ, میرا رب وہ کہ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور بڑی ہی مناسب موضوع متناسب صورت پر پیدا فرمایا اور پھر اسے راہ دکھائی کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا اس کو. سیدھا سا جواب, اگر اس جواب میں فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس ان انعامات اور احسانات کا بھی ذکر تھا کہ کم از کم اسی جملے سے وہ سوچتا, مگر وہ اپنی بے بنیاد بے سروپا باتوں میں لگا رہا. تو یہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ جو پہلے کی قومیں تھیں ان کا کیا حال ہوا, اس کے بارے میں تم کو کچھ معلوم ہے؟ آپ نے پھر ایک سیدھا سا جواب دے دیا, علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, تم جن باتوں کو مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ میرے رب کے علم مبارک میں ہے اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور یہ جان لو کہ میرا پروردگار نہ تو بہکتا ہے اور نہ تو اس کو بھول ہوتی ہے, سب اس کو معلوم ہے. اور اسی نے یہ زمین بنائے, یہ آسمان بنائے, زمین کو تمہارے لیے ہمارے لیے بچھونا بنا دیا, آسمان سے بارش برسائی, زمین سے پودے نکالے, سبزے نکالے, ہمارے جانوروں کی ساری زندگی کا مدار اس پر, اور پھر اسی نے ہم کو یہ کہا کہ اس سے تو اپنی غذائیں پوری کرو, ہمارا رب وہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اخیر جملہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ یا یہ, ایک بات اور جان لو تم یہ فرعون کہ میرا رب وہ ہے نا کہ جس نے پیدا تو کیا اسی مٹی سے اور پھر اسی مٹی میں تمہیں دبائے گا اور پھر اسی مٹی سے ایک بار اور اٹھائے جاؤ گے. اتنا جان لو, تمہیں ذہن کے اندر رکھو, بات بڑی سیدھی سادی سی تھی. اللہ جس کو کھلا ہوا دماغ اور کھلی ہوئی عقل دیتا ہے وہ ہر بات آسانی سے قبول کر لیتا ہے, مگر جب دماغ پر پردے پڑے ہوتے ہیں تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہزار دلیلیں دی جائیں مگر کافی نہیں ہوتی. سیدھا سا جواب, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, سیدھا سا جواب. یہ دعا ہے مردے کو مٹی ڈالنے کے وقت پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. جنازہ آیا, اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی, اور جب مردے کو قبر کے اندر اتارا گیا تو حضور نے تین مٹھی مٹی اٹھائی, پہلی میں پڑھا منہا خلقناکم, دوسری میں پڑھا وفیہا نعیدکم, اور تیسری مٹی ڈالتے وقت پڑھا ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اور ذرا سوچیں کہ صرف ایک آیت اللہ کی قدرت اور انسان کی حقیقت دونوں کو کھول دے رہی ہے.
قدرت کو بھی واضح کر رہی ہے اور انسان کی حقیقت کو بھی کھول دے رہی ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ جو فرعونیوں کے زمانے میں بھی اور قریشیوں کے زمانے میں بھی اہل مکہ کے زمانے میں بھی مشترک رہا ہے. آیت کا تیور بول رہا ہے کہ بنو اسرائیلی بھی اس بات کے فرعونی بھی اس بات کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا. تیور بول رہا ہے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور یہی عقیدہ دراصل اہل مکہ کا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو قرآن مقدس ایک آیت سے ایک طرف فرعون کے زمانے کے ان کفار و مشرکین کے گمراہ عقیدے کی وضاحت کر رہا ہے, اور وہی ساتھ ہی ساتھ فوراً مشرکین مکہ کے باطل عقیدے پر ضرب بھی لگا رہا ہے, اٹھنا ہے. اور اس سلسلے میں تو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے, ایک ایک قبر سے. خدا جانے کہ دنیا کے کس کس حصے میں آدمی کہاں کہاں دفن ہے, کوئی پتا ہے؟ یہ حالات, یہ زمینی نشیب و فراز بدلتے رہتے ہیں. بھائی 1000 سال پہلے کہیں دریا رہا ہوگا, کہیں پہاڑ رہا ہوگا, اور 1000 سال گزرتے گزرتے دریا خشکی میں تبدیل ہوا ہوگا, پہاڑ دریا بن گیا ہوگا, آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں. کتنے نشانات دور جائے جاتے ہیں. عہد نبوی کے کتنے نشانات آپ تلاش کرنا چاہ نہیں پائیں گے. نشانات بدل دے رہے. قرآن مقدس نے ان کے دماغ کو جھجھوڑا. جہاں پہ ایک طرف حضرت موسیٰ کا واقعہ سنانے کا مقصد ایک پیغمبر کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے حق کے غلبے کا تصور پیش کرنا ہے, وہی پہ اس عقیدے پر بھی ضرب لگایا ہے کہ جس کو تم سوچ رہے ہو کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, ہم اسی سے دوبارہ تمہیں پھر اٹھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک کے مفاہیم کچھ اس طرح ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلا صیقہ, الصیقۃ الاولی, پہلا صیقہ, پہلا سور, وہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہ رہے گا. بعض حضرات نے اس سلسلے میں قول کیا ہے کہ کیا فرشتے بھی؟ لوگوں نے کہا ہاں. بعض حضرات نے فرمایا کہ ہاں فرشتے بھی سب فنا ہو جائیں گے, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی بس. یہاں تک کہ ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, وہ نہیں فنا ہوں گے, وہ باقی رہیں گے, اسے کہ فیصانیہ کے لیے دوسرا سائقہ جب ہوگا اس کے لیے. اگر بعض حسن کہتے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر حکم الٰہی سے دوبارہ زندہ ہوں گے, وہ اللہ عالم بالصواب. اب کیا ہے, اللہ کہتا ہے نا, اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکیں گے, اور پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا, آخرت دنیا کا نہیں. 40 سال تک یہ خالی یہی مٹی والی زمین نہیں, بلکہ یہ نیپچون, یہ زہرہ, یہ عطارد, یہ مشتری, یہ قمر, یہ شمس, ہر ایک پلانٹ کے اوپر جو ہے جو مخلوق رہتی ہے سب فنا ہو. دنیا کی حیرت انگیز ترقی نے تو اسلام کے مذہب کو اس قدر مضبوط اور واضح کر دیا ہے کہ جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اسلام کا چہرہ نکھرتا جا رہا ہے, الحمدللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ, کیا پیاری حدیث ہے کہ لوگ اپنی قبر سے ننگے اٹھیں گے, بدن پر ایک کپڑا تک نہیں ہوگا, ایک دھاگا تک نہیں ہوگا, اور اسی صورت میں حشر ہوگا. اسی پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ تو کیا حشر میں لوگ ننگے رہیں گے, کسی کے بدن پر ایک کپڑا نہیں ہوگا؟ اور وہ سمجھ لیا کہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے. ارشاد فرمایا, ہائے عائشہ, کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا, مگر اس وقت نفسی نفسی کا عالم یہ ہوگا, کوئی کسی کو اپنا خود خیال نہیں ہو پائے گا, اپنا خود خیال نہیں ہوگا کہ آدمی اس وقت اس قدر پریشانی، خوف، مصیبت اور آزمائش یہ ہوگا کہ اس کو کچھ بھی خیال نہیں ہوگا، اس کو صرف ایک ہی ذمہ پڑی ہوگی کہ کاش قیامت ختم ہو اور ہمارا حساب اچھا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، صرف یہ ایک فکر ہوگی، اب کوئی فکر نہیں ہوگی دوسری، بس۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مفاہیم حدیث، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی، زاہد، پرہیزگار، صدیقین، شہداء، اولیاء، بزرگان دین، اقواس، ابطال، اوتار وغیرہ، نیکوں کار و ابرار بندوں کے سبحان اللہ قبر پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سواریاں لائی جائیں گی، اور وہ نیکوکار اپنی قبر سے نکل کر سیدھے سواری پر سوار ہوں گے۔ کسی کو قرآن نے کہا سورہ زمر میں کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ سبحان اللہ، انہیں چلایا جائے گا، سواریوں پر بیٹھے ہوں گے، اور انتہائی شان و تمکنت کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور کبریائی بیان کرتے ہوئے جنت کی طرف رواں دوا ہوں گے۔ یہ بات حق ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اچھا، قرآن نے جہاں جہاں اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کتنی مثالیں دی ہیں، کہیں بارش کی مثال دی ہے، کہیں دانے کی مثال دی ہے، کہیں مردہ زمین کی مثال دی ہے۔ آدمی اگر ذرا سا سوچ لے تو خود سمجھ لے کہ ایک دانا جو زمین میں ہم نے بویا وہ فنا ہو گیا، فنا ہو گیا کہ نہیں ہوا، ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کی نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے، ملتی ہے، وہ کوبلے بن کے ابھرتا ہے اور پھر تناور درخت بن جایا کرتا ہے۔ اسی کو اردو شاعر نے بڑے چند آدمی لکھا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے یا گلے گلزار ہوتا ہے، دونوں صحیح ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، پہلے فنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، تو پہلے آدمی فنا ہو جائے گا سب کچھ سب، اور اس کے بعد پھر وہی رب اسے دوبارہ دے دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا۔ یہ خطاب بھی یعنی حضرت موسیٰ کی بات یہاں تک، وَخَلَقَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پہ حضرت موسیٰ کی بات ختم ہو گئی تھی آیت نمبر 54 تک، اور فأخرجنا سے اللہ تعالیٰ نے وہ کلام نازل فرمانا شروع کیا جو حضرت موسیٰ کے قول سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک حکایت ہے، واقعہ گزر چکا ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ پھر کیا کیا اس نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھنے کے بعد، وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے اسے جھٹلایا اور اس کا انکار کر بیٹھا۔ حضرت موسیٰ نے دکھلایا تھا نا، بتایا بھی تھا، اس کو دکھلایا بھی تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ مجھے ڈنڈا ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ کبھی چاند کی روشنی کی طرح سے چمکنے لگتا ہے جب بغل میں ڈال کے نکالتا ہوں، یہ ڈنڈا ہے، کبھی سانپ بن جاتا ہے، میں اس سے وہ کام لیتا ہوں کہ سبحان اللہ یہ سوکھی پتلی سی لکڑی درخت بن جاتی ہے اور اس سے پھل بھی دھرتے ہیں، یہ رات کو لائٹ کا بھی کام دیتی ہے، اور اس سے میں چاہوں تو دریا میں ماروں تو پھٹ جائے اور پتھر پر ماروں چشمہ ابل جائے۔ عجیب عجیب کمالات اس ڈنڈے کے ہیں، یہ سب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کو ماننا چاہیے تھا لیکن نہیں مانا، انکار کر دیا، اور اس کو ایک جادو پر محبوب کیا۔ ہوتا کیا ہے جب کوئی آدمی نفسیاتی طور پر ڈرنا شروع کرتا ہے کسی سے اور اس کی دھاک جمی ہوئی ہو، تو پھر وہ اپنے خوف کو کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے کے ذمن میں چھپانا شروع کر دیتا ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ ہے نا۔ تو وہی صورتحال اس کی تھی، بجائے اس کی مانتا اس کی جھٹائی دیکھی، کہتا ہے قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکال دو. تمہارا مقصد لگتا ہے کہ حکومت کا لالچ میں پیدا ہو گیا ہے, اسی لیے تم آئے ہو نا. اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی تبلیغ کے راستے میں جہاں بہت سارے سوالات اور بہت سارے حملے کیے جاتے ہیں, وہیں پہ ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر خارجی طبقہ یہی حملہ کرتا ہے. آپ کے نیو یارک میں بہت خارجی ہیں, وہاں سے اخبار نکلتا ہے دعوت حق, اس میں وہ لوگ امام حسین پر اس قدر کیچڑ اچھالتے ہیں جس کا کوئی حدیث نہیں. معاذ اللہ بھی میرے پاس اخبار آیا, آپ ذریعے لے کر کے آئے تھے, اس کو میں نے پڑھا. استغفر اللہ رب. حضرت امام حسین کے اوپر یہی نازیبا حملہ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی لالچ میں گئے. اور ہر نیک بندہ جو اللہ کی دعوت و تبلیغ اور ارشاد لے کر کے اٹھتا ہے, اس کو دنیا کی خواہشات و لذات کبھی مرغوب نہیں کر سکتی, کبھی اس کو دعوت حق سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور اللہ کا پیغام سب سے پیارا ہوتا ہے. بس کیا کہا اس نے کہ تم اس لیے یہاں آئے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال کر قبضہ کر لو, تم حکومت کرو. اور چونکہ اس وقت فرعون یعنی مصر جو ہے, فرعون مصر کا دور تہذیب و تمدن اور ثقافت کے لحاظ سے بڑا ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے اس وقت کی تاریخ کے اعتبار سے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ترقی امریکن ترقی رہی ہوگی, وہ ترقی امریکہ کی ترقی رہی ہوگی کہ ہر طرح کی غلاظت, بکواس, برائی, بیماری, بد تہذیبی, بد اخلاقی سب کچھ ہے, یہی ترقی تھی. مگر اس کو بھی لوگوں نے نام دیا ہے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے. اس وقت کی تہذیب کو بھی یہی کہہ کر کے لوگوں نے کیا تھا کہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں, صناعی میں یعنی فن صنعت میں کاروبار کی حیثیت سے اور جو ہے زراعت کے لحاظ سے واقعی وہ بڑی قوم جو ہے بڑی ترقی یافتہ تھی, بہت ترقی یافتہ تھی. اور جب کوئی آدمی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے یا کوئی قوم بڑی ترقی یافتہ ہوتی تو وہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری قوم اس کے اس حصے میں ساجیدار بن سکے. آپ کو امریکہ کی تاریخ نگاہ سامنے لے لیجیے کہ ساری دنیا کو اس لیے غلام بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ تاکہ کہیں کوئی میرے برابر ہو نہ جائے, یہی میرے برابر کوئی ہو نہ جائے. اور یہی ذہن ہر زمانے میں ہر اس قوم کا رہا ہے کہ جو کسی دوسری قوم کو نیچا کرنے کے ڈاؤن کرنے کے چکر میں پڑ گئی. بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے لتخرجنا من ارضنا بسحرک, تم ہمیں جادو کے زور سے نکالنا چاہتے ہیں. اچھا وہ یہ بات جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے کمالات دکھلاتے ہیں یہ جادو نہیں ہے, یہ بے شک معجزہ ہے, لیکن مجبور تھا اس بات پر کہ اگر وہ معجزہ کا اقرار کر لیتا تو پوری قوم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتی بغیر کسی مطالبے اور بغیر کسی مقابلے کے. لیکن وہ دکھلانا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ اکیلے رہ کر کے کیا کرنے. اس نے ابن کثیر کی روایت ہے کہ اخذ فرعون 40 غلاما من اسرائیل فاما ان يعلم السحر بالفرما, کہ اس نے بنو اسرائیل سے 40 لڑکوں کو پکڑا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ان کو انتہائی مستعدی کے ساتھ جادو سکھایا جائے. وہ جادوگر جو مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ قبطی نہیں تھے, بنو اسرائیلی تھے, وہ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. اچھا صاحب پھر کیا ہوا؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. یہ پروگرام طے ہو گیا. تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے, تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلیں نہ تم. وہ کوئی ہموار جگہ ہو,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا، معجزات دکھلائے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے، اسے چیلنج کیا تھا، اسے فرعون نے کہا ہم بھی اسی طرح سے جادو لائیں گے جیسے تم جادو دکھلا رہے ہو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ ایک دن کوئی مقرر کر لو اور اس دن ہم بھی موجود ہوں اور تم بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں موجود رہو، اپنے پورے حواری مواری کے ساتھ. مفسرین نے فرمایا کہ ان کے ہاں سال میں ایک دن خوشی کا ہوتا تھا جس کو وہ لوگ عید کہتے تھے، اور وہ بالکل قریب تھا. ابن کثیر نے کہا کہ 40 دن کے بعد ان کی عید ہونے والی تھی، اور عجب اتفاق کہ وہ سنیچر کا دن تھا، سیٹرڈے، شنیوار، وہ دن 40 دن کے بعد ہونے والا تھا. طے ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھو تم اپنے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بیلے کا دن آ ہی رہا ہے، وہ سب سے اچھا دن ہوگا کہ سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، سب لوگ دیکھ لیں گے وہاں پہ، اور ایسا وقت فکس کر لو تم، مقرر کر لو کہ تاکہ نزالہ خوب ہو اور اس میں کسی کی آنکھ پر کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہ جائے. تفسیر مدارک میں آیا ہوا ہے کہ چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اس میں دعا آیا ہوا ہے نا، چاشت کا وقت، چاشت 10 بجے کے آس پاس کا وقت. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب روشن سورج بہت خوبصورت روشن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تو گرمی بڑھتی ہے نا، اس کے پہلے اتنی یعنی وہ کیفیت نہیں تھی، لیکن 10 بجے کے بعد سے سورج کی کیفیت کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ٹائم فکس کیا گیا. چنانچہ فرعون نے اپنے پورے مملکت میں اعلان کروا دیا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو 40 دن کے اندر یہاں پہنچ جانا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی. اور اس کے بعد جب سارے کے لوگ آ گئے تو اس نے ایک بہت ہی خوبصورت فریب دیا لوگوں کو، دیکھو اگر تم لوگوں نے اپنے فن کا صحیح مظاہرہ کیا اور تم لوگ غالب آ گئے تو جانتے ہو ہم کیا کریں گے، ہم تمہیں اپنے دربار میں سب سے قریبی بنا لیں گے. یہ لالچ دیا، یعنی کچھ تر لقمے ڈال دیے. اور حکومتوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حکومتیں بس تر لقمہ ڈال دیتی ہیں اور اس کے بعد بکنے والے بک جائے کرتے ہیں، تو ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، بہت قریبی ہمارے ہو جاؤ گے تم، دربار میں بادشاہ کی کرسی کے قریب سب سے زیادہ تم لوگ بیٹھنے کا شرف حاصل کرو گے. یہ مگر اس میں ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے جو کچھ جادوگر تھے، ہوشیار قسم کے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ہم موسیٰ سے مقابلہ سے پہلے ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ کو حالت نیند میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک روز یہ موقع مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور آپ کا ڈنڈا آپ کی رکھوالی کر رہا تھا، آپ کا ڈنڈا آپ کی حفاظت کر رکھوالی کر رہا تھا. تو اس میں آگے چل کر کے بھی آ رہا ہے کہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی مقابلے کی تو اس میں 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ جو نمک خوار تھا فرعون کا وہ تو ڈٹا رہا، لیکن دوسرا گروہ جو تھا نا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، لیکن مجبور تھا وہ فن دکھلانے میں. اس نے کہہ دیا کہ موسیٰ جو اپنا معجزہ دکھلا رہے ہیں یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہی ہے، اس لیے کہ جادو کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جادو سونے میں کام نہیں کر پاتا، اگر جادوگر سو رہا ہو تو اس کا جادو اس وقت کام نہیں کر پائے گا، اور موسیٰ سوئے ہوئے ہیں، ان کا ڈنڈا ان کی حفاظت کر رہا ہے، اگر موسیٰ جادوگر ہوتے تو ان کا ڈنڈا بھی ان کی جگہ اپنی جگہ پڑا ہوتا، لیکن یہ حفاظت کر رہا ہے ہر چہارسوں سے، لہذا موسیٰ کا یہ خرق عادت فیل، عقل کو عاجز کر دینے والا فیل، یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. کچھ لوگ اس میں سے دو حصے ہوتے ہیں. بہرحال فرعون نے مقابلے سے پہلے اپنے درباریوں کو خوب حوصلہ دیا، خوب ہمت افزائی کی، بہت انکرج کیا ان کو،
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, میں تو تم لوگوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دوں گا, بھر لو گے تو اپنے گھروں کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی, ہے نا.
ختم اللہ فرعون فجمع کیدہ ثم اتا, تو فرعون واپس ہوا اور اپنے دانگ اکٹھے کیے, پھر آیا, دانگ اکٹھے کیے, اپنے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا, جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے.
اچھا عجب اتفاق ہے کہ پیغمبروں پر, آپ تاریخ پڑھتے جائیں کہ پیغمبروں پر جادوگری کا الزام بہت پہلے لگایا جاتا ہے, ہمارے حضور پر بھی جادوگری کا الزام لگایا گیا تھا. جب زچ ہو گئے اہل مکہ تو کبھی یہ کہا کہ شاعر ہے, اور کبھی کہا مجنون ہے, اور کبھی کہا جادوگر ہے, کبھی کہا کاہن ہے.
اور اسی طرح سے انبیاء و مرسلین کے جو اہلکار ہوتے ہیں, متبع ہوتے ہیں, ان کے فالوور, ان پر بھی الزام بہت زندگی لگتا ہے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے گئے ہیں, ان پر جو الزام لگایا گیا وہ یہی کہ تمہارا جادوگر ہے یہ. اور اسی لیے ان کے مقابل میں جتنی بھی اجمیر کی مملکت میں جادوگر تھے, سارے جادوگروں کو بلا لیا گیا, اور پھر مقابلہ ہوا تو کیا ہوا, جادوگر اپنا سر پیٹ کے رہ گئے, اور حضرت خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابل میں ان کی ایک بھی نہ چل سکی, بلکہ نتیجہ نکلا کہ سب سے بڑا جادوگر وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے. یہ طریقہ, یہ فیکٹ ہے, ایک روایت ہے, یعنی ایک طریقہ چلا رہا ہے انبیاء و مرسلین سے. چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا, اکٹھا کر لیا گیا 40 دن تک, ان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے جادوگری کے سارے حربے استعمال کر ڈالو, اپنے جادو کو جگاؤ. جانتے ہیں جادو جگایا جاتا ہے, جیسے دعاؤں کے وظیفے نہیں ہوتے ہیں اس طرح جادو کا وظیفہ ہوتا ہے, جادو کا وظیفہ ہوتا ہے, اور یہ دنیا کے مختلف حصوں مختلف انداز پایا جاتا ہے. جادوگر ضلالتوں کا مرکز ہوتا ہے, برائیوں کا مرکز ہوتا ہے, ہر بری چیز کرتا ہے, اس جادو کی خصوصیت ہی ہے. لوگوں نے خوب مزے میں دعوتیں کھائیں فرعون کی, 40 دن تک یہ کام چلتا رہا, اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جو ان کا عید کا دن تھا, سارے لوگ اکٹھا ہو گئے, اور ایک بہت بڑا میدان جو فرعون کے دربار کے سامنے تھا, فرعون کا تخت شاہی نکال کر کے سامنے لگا دیا گیا, اس کے عمرا اس کے اگل بغل بیٹھے, اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی وہ بھی بغل میں بیٹھی, وہ تو اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر ہی چکی تھی بچپن ہی سے, اسے پالا تھا انہوں نے, ارے جنی ہوئی ماں, جنائی ماں نہیں تھی, لیکن ماں سے کم احسانات تھے حضرت موسیٰ پر, ان کے نہیں, ساری پرورش حضرت آسیہ نے کی. اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے کیسے نوازتا ہے, فرعون کی بیوی ہونے کے ایسے ایسے تو اس کو بہت, ان کو بہت ہی سخت مزاج ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی ایسی محبت اور ایسی نرمی, ایسی ہمدردی رکھ دی کہ جیسے اپنی ماں بچے کو پالتی ہے اس طرح حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کو پال رہی ہے. بیٹھی ہوئی مدارک التنزیل جو تفسیر کی بڑی معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے, اور ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ جادوگروں کی تعداد کتنے کی, کئی قول نقل کیا گیا ہے اس میں. قال محمد بن کعب کانو 80,000, وقال القال القاسم ابن ابی بزہ کانو 70,000, وقال السدی بضعت و 30,000, وقال الثوری عن عبد العزیز بن رفیع عن ابی سلامہ کان سحرۃ فرعون 19,000, وقال محمد بن اسحاق کانو 15,000, وقال کعب الاحبار کانو 12,000. اتنے قول نقل کیے گئے ہیں. حضرت محمد ابن کعب نے فرمایا کہ سارے جادوگروں کی تعداد 80,000 تھی, ایک قول.
دوسرا قول ہے حضرت قاسم ابن ابو بزہ نے کہا کہ ان کی تعداد 70,000 تھی. حضرت سودی نے کہا کہ وہ تقریباً 30,000 سے کچھ زائد تھے. حضرت سوری نے حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کرتے ہوئے تھے ابو سمامہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون کے جادوگروں کی تعداد 19,000 تھی, اور حضرت محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ وہ 15,000 تھے, اور حضرت کعب احبار, کعب احبار جو اس امت کے بہت جلیل القدر عالم اور امت گزشتہ کے بہت بڑے عالم تھے, کعب احبار, ان کی روایتیں بہت آتی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ 12,000 وہ جادوگر تھے سب, ہے نا. اچھا, ابھی میں نے عرض کیا کہ اس میں 40 جو تھے وہ اصل تھے جن کو فرعون نے پکڑ کر کے بڑے بڑے جادوگروں سے بہت ہی بڑی جادو یعنی جادو کا فن سکھلایا تھا, وہ تو اصل 40 تھے, لیکن اس کے شاگرد حواری مواری کل ملا کر کے یہ تعداد ان کی ہے 80, 70, 30 اور جو ہے وہ جو ہے 20,000, 19,000, 15,000, 12,000, پھر بھی معمولی نہیں تھا, 12,000 آدمی اکٹھا اگر کھڑا ہو جائے تو کوئی معمولی بات ہے, اور 12,000 آدمی اپنے ساتھ اگر نہ زیادہ صحیح ایک ایک کنٹل ہی سامان لے کر کے آیا ہو تو کتنا ہو جائے گا, 12,000 کنٹل یعنی آپ یہاں اس پورے میدان میں یہاں سے لے کر کے یہ 16 تک گھنٹے میں 8 تک پھیلا ڈالی یہاں سے لے کر کے تو پورا میدان بھرا ہوا نظر آئے گا. تھوڑا سا ذہن لگائیے, سوچئے, تصور قائم کیجیے, ایک طرف حضرت موسیٰ اکیلے کھڑے ہوئے, پیغمبر کی عظمت اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام, اور دوسری طرف سب سے کم تعداد 12,000 جادوگروں کی, اور پھر اس کے بعد فرعون, اس کے ماننے والے, اس کے عمرا اور پورا علاقہ, سارے شہر کے لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم, کوئی توازن ہے دونوں میں, کوئی بیلنس ہے, کوئی بیلنس سے سوچے آپ. اسی لیے جو لوگ پیغمبر کو اپنی سطح پر اتار کے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پیغمبر سے ان کا کیا مقابلہ, یار ایک پیغمبر تنہا کھڑا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ایک طرف 12,000 جادوگر پلس فرعون, اس کے رؤسا اور عمرا, اس کے وزرا, پلس اس کے سارے ماننے والے, ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, میدان بھرا ہوا ہے. جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرجنان آواز ابھرتی ہے اس ماحول میں, آہ کیا انداز اللہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو, اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا, اور بے شک نامراد وہ رہا جس نے جھوٹ باندھا. حضرت موسیٰ نے ایک پرجلال آواز بلند کی, اتمام حجت کہتے ہیں اس کو, ضرورت تھی, ان کی ذمہ داری تھی اس آواز کو کہنے کی. تم لوگ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں, یہ انسان فرعون اور اس کو تم لوگ خدا بنائے بیٹھے ہو. بعض حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی اشارہ تھا اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ تھا کہ مجھے اللہ نے نبوت کے جلوے کریمانہ سے نوازا ہے, تم میرا بھی انکار کر رہے ہو اور میرے ان معجزات کا بھی انکار کر رہے ہو. ایسا جو جھوٹا ہوگا یقین جان لو کہ وہ بہت ہی زیادہ نقصان میں ہوگا. ادھر یہ آواز حضرت موسیٰ کی اٹھی, ادھر ان 12,000 سے لے کر کے 80,000 کے درمیان جتنے جادوگر تھے, میں نے مشہور میں بتایا نہیں, دو طبقہ ہو گیا وہاں فوراً. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى, تو اپنے معاملے میں وہ مختلف ہو گئے اور چھپ کر سرگوشیاں کرنے لگے, مشورہ کرنے لگے, آہستہ آہستہ, زور سے نہ بولنا موسیٰ سن لے گا, ہماری کمزوریاں جان جائے گا موسیٰ, ہماری کمزوریاں جان جائے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. اچھا تھا اس میں ایک گروہ تو ذہنی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرعوب تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے اصل پیغمبر ہیں, لہذا وہ زبانی طور پر بھی خاموش رہا, ذہنی طور پر بھی خاموش رہا, لگتا ان جادوگروں کے ساتھ میدان میں چلا ضرور گیا تھا وہ. لیکن وہ گروہ جس نے فرعون کی نمکخاری کا حق ادا کرنا چاہا، اس نے کہا فالو ان ہادانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم الوثلی فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا فقد افلح الیوم من استعلا. بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، صفت مٹا رہے ہیں اپنے، یہ کہہ کر اپنے ڈر کو ہلکا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے جو اگل بغل بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے پر موسیٰ کے معجزانہ اور پیغمبرانہ عظمت کا اثر ظاہر ہو جائے اور یہ سب اگل بغل والے ہم اسی کے موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگے، اس لیے جھوٹ کی ایک صدا بلند کرتے ہیں. یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدان اخراجکم من ارضکم بسحرہما، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں. ویذھبا بطریقتکم الوثلی، اور تمہارا اچھا دین لے. یعنی فرعون کے درباریوں میں چمچے بہت بڑے بڑے تھے، تمہارا اچھا دین، تمہاری اچھی تہذیب ثقافت، یہ کلچر، یہ ترقی یافتہ ہریالی ہر طرح سے اس زمین فرعون یعنی موسیٰ دلچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسی لیے موسیٰ اور یہ ہارون دونوں آئے بھی ہیں. سنو میرے ماننے والوں، پھر کیا ہو، فاجمعوا کیدکم، تو اپنا دپکا کر لو، جتنا تمہارے پاس جادو کا فن معلوم سب استعمال کر لو. ثم اتوا صفا، پھر ایک ساتھ پرا باندھ کر کے آؤ. دیکھیں اس کا طریقہ دیکھیں، اس لیے کہ اگر تم الگ الگ اپنے فن کو دکھاؤ گے، جب تم 12,000 سے لے کر کے 80,000 کے تعداد درمیان جو کچھ بھی ہو، جب تم ایک ساتھ اٹیک کرو گے تو موسیٰ کس کا جواب دے پائے گی. لہذا ایک ساتھ حضرات مدار کو تنظیم کے مفسر لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بانس اور رسیاں لے کر کے آئے تھے، وہ پورا میدان رسیوں اور بانس سے بھر گیا. میں نے بتایا نہیں کہ ایک اندازہ لگایا، میں نے گیاس لے کر کے بیلٹ میں ہیٹ، اور پھر چلے جائیے بیلٹ میں ہیٹ کا ایک سرکل لے لیجیے، رسیوں سے بھر دیا جائے بم اور بانس سے بھر دیا جائے، اور اس کے بعد نظروں پر جادو کے اثرات سے پردہ ڈالنے کے بعد اس کو چلنے کی کیفیت محسوس کرائی جائے. یہاں تو شکری کمرے میں نکل آتی تو حالت بگڑ جاتی ہے، صاف صاف ہوتا ہے. اللہ اکبر، لطف اللہ، حضرت موسیٰ کی پیغمبران عظمت و سلام. مفسرین کہتے ہیں، یہ قصے وغیرہ کی روایت ہے کہ جادوگروں نے جب جادو کیا تو سب کی نگاہوں کے اوپر جادو کے اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں پر بھی آ گیا. اس سلسلے میں ایک مسئلہ پہلے بتا دوں میں جادو کے حوالے سے، کیا جادو کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے. بے شک جادو کے اثرات ہوتے ہیں، تو کیا جادو کے اثرات پیغمبروں کے وجود پر بھی ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں دو قول کیا. ایک اور یہ ہے کہ ہاں پیغمبر کے وجود پر تو ہوتا ہے، بدن پر تو ہوتا ہے، اور ایک قول یہ کہ بالکل اثر ہی نہیں ہوتا ہے. پہلے قول کے رب اثر ہوتا ہے لیکن پیغمبر کے دماغ اور اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں. یہی امت کا متفقہ فیصلہ ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عاصم بن لبید اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا تھا، حضور کے پائے مبارک کی رحمت نہیں تھی، تو فزیکل طریقے پر باڈی کو اثر ہوا تھا لیکن دل اور دماغ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. وہی جس طرح سے اترتی تھی اس طرح سے اترتی تھی، اور حضور وہی مبارک کو جس طرح محفوظ کرتے تھے اسی محفوظ کرتے تھے. لہذا ایک گمراہ قول، گمراہ فرقہ ہے، وہ اس بات کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ پیغمبروں پر کے دماغ اور دل پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن یہ سراسر باطل لگ بیکار مردود قول ہے، اس کی کوئی ایسی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی اس کا اثر، آپ نے دیکھا کہ جو کہ چڑھتا ہوا سورج تھا، 10 بجے کا وقت مجمع اور میلے کا وقت، آپ جانتے میلے میں ایسی مجمع بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے، پتا نہیں کتنے لاکھ آدمی تھے وہاں پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو گھبرا گئے تھوڑا سا، انسان ہی کو اللہ پیغمبر بناتا ہے، انسان ہی کو پیغمبر، اسی لیے انسانی تقاضے اللہ پیغمبر کے ساتھ پیدا فرماتا ہے. وہ تو بہرحال محفوظ رہیں گے.
چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی سب سامنے سامنے کھڑا ہے, تو اللہ تعالی نے وہی فرمایا لا تخف, ڈر نہیں, ڈرو نہیں ہے موسیٰ. یہ جملہ خود بول رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پر کچھ کیفیت طاری ہوئی تھی, ڈرو نہیں ہے موسیٰ. بہرحال
وقت افلح اليوم من استعلى, اور آج وہ شخص مراد کو پہنچے گا, کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا.
یعنی اتنا انکرج کر رہا ہے فرعون اپنے جادوگروں کو, اتنا انکرج کر رہا ہے. اللہ
اب ذرا سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک لاکھ ہوں اور وہ ان کو حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے, ان کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں,
اور ایک طرف پیغمبر اکیلا کھڑا ہوں گا,
اس کے ساتھ صرف اس کا بڑا بھائی اور کوئی نہیں, ایک طرف دو اور ایک طرف لاکھ. مگر پیغمبر اللہ کی ذات پر اپنی قوت ارادی میں اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت ہل سکتی ہے مگر پیغمبر کا عزم متزلزل نہیں ہو سکتا. یہ فرق.
پھر کیا ہوا, جب اب ساری باتیں طے ہو گئی, تو اب یہ ہے کہ کون پہلے اپنے ہنر کو دکھلائے گا. قال یا موسیٰ اِمَّا تُلْقِيَ وَإِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى, اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں, ہم پہلے کر لیں. قال بَلْ أَلْقُوا, حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ہی لوگ پہلے ڈال دو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَجَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, تو جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم پاؤ جیسا پینت سی خیف تھا موسا, تو اپنے جی میں موسا نے خوف پایا. قلنا لا تخف انك انت الاعلى, تو ہم نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے. والق ما فی یمینك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى, اور ڈال دو جو ڈال دے تیرے ہاتھ میں ہے, اور ان کی بناوٹوں کو وہ ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا, وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں سے بھی آوے. یہ سلوک حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں کھڑے ہیں, اس کے بعد فرمائے گا کون ڈالے گا, اے موسیٰ تم پہلے شروعات کرو گے کہ ہم شروعات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فضل فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ تم ٹھہر جاؤ پہلے ان کو ڈال لیں. اچھا ایک خوف حضرت موسیٰ کو کیا تھا, کیوں تھا؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ فاؤ سب سیکھے پتہ موسیٰ. مفسرین میں اس میں دو طبقے ہو گئے ہیں, ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ فزیکل خوف تھا وہ, لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر بے نیازی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو کسی طرح کوئی خوف نہیں تھا. ان کو خوف جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جتنے جادوگر سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان جادو کے یعنی جو عوام سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان جادو کے فنون دیکھنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان جادوگروں کے تعلق سے ان کا دماغ بہت مضبوط ہو جائے اور پھر اسلام کے قبول کرنے میں ان کو شش و پنج ہو جائے. اس لیے آپ خوف زدہ تھے, دعوت حق کی تبلیغ کے لحاظ سے آپ خوف زدہ تھے, فزیکل نہیں.
چنانچہ ان لوگوں نے اپنی رسیاں ڈال دی. بزار کو تنظیم میں فرمایا گیا کہ کوئی کمال نہیں تھا, وہ تھا کیا کہ ان رسیوں پر اور بانسوں پر پارا لگایا ہوا. پارا کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ مرکری. پارا لگایا ہوا. اچھا پارے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب دھوپ ملتی تو پگھلتا ہے. اسی میدان میں پارکنگ لاٹ آپ ڈال دیجئے کوئی چیز کوئی پارے کی رسی, اور اس کے بعد دور سے کھڑے ہو کر کے جب پارا پگھلے گا نا تو محسوس ہوگا جیسے وہ چل رہا ہو آہستہ آہستہ. یہ بازار کو تندیر بیان فرمایا گیا. اب کیا ہوگا کہ صاحب میدان سارا بھر گیا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ سارے سانپ ایک دوسرے کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. معجزے میں یعنی جادوگری کے فنون میں کوئی اور چیز ہوتی بات سمجھ میں آ سکتی تھی. سانپوں کا کمال بھی خوفزدہ,
یہ بھی سانپ خوف سے خوف دلانے کی چیز ہے, اور وہ سارا میدان بھرا ہوا ہے. پھر اللہ کے عظیم الشان پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہی ڈنڈا ڈالا جو کوہ طور پر جس کو تجربہ کر چکے تھے. میں نے عرض کیا تھا نا اس سے پہلے تفسیر میں, ایک بار سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عصائے مبارکہ کی قدر و قیمت کوہ طور پر صاف بنا کر کے سمجھا دی گئی تھی, ہے نا, اور پھر آج وہ یہاں استعمال ہو رہا ہے. ازدہے کی کیفیت ابن کثیر نے بیان فرمائی ہے, اس ازدہے کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے پیر تھے, اس کی آنکھیں شولے کی طرح سے تھی, اس کے دانتوں کی کیچنی جو زہریلا دانت ہوتا ہے باہر نکلا ہوا تھا, بڑا خوفناک ازدہا بنا تھا, بہت خوفناک رہتا. اور اس کے بعد وہ جو آگے بڑھا ہے تو چشمے زدر میں تھوڑی دیر کے اندر اتنا بڑا میدان وہ خالی پڑا ہوا, سب نکل گیا, سب نکل گیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی گئے, اس ڈنڈے کو اٹھایا, پھر وہ ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور نہ اس میں ایک رتی بھر زیادتی ہوئی ہے نہ کمی ہوئی ہے. ایک مفسر جو عقل کا سہارا زیادہ لیتے ہیں انہوں نے اس واقعے پر عجب سا اپنا تبصرہ کیا, میں تو دنگ رہ گیا ان کے تبصرے میں پڑھ کر. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا دراصل اس نے رسیوں کو کھایا نہیں تھا, وہ ڈنڈوں کو کھایا نہیں تھا, قرآن کے ترجمانی کے مطابق وہ نگاہوں کے اوپر ایسے اثرات پیدا ہوئے تھے جادو, کیونکہ جادوگروں نے اپنے جادو کا اثر سارا نگاہوں پر ڈالا تھا, لہذا معجزے کا تقاضا یہ تھا کہ اس اثر کو ظاہر کیا جائے. بس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا ڈالا تو اس معجزے کی کیفیت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ ڈنڈا ساری رسیوں کو نگلتا محسوس ہو رہا ہے, حالانکہ اس نے نگلا نہیں تھا. سبحان اللہ, کیا پیاری تفسیر کی ہے, یہ عقل کا سہارا لے کر کے کیا ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف آنکھوں کے ان کمالات جادو کے اثرات کا زائل کرنا ہی مقصود تھا تو اتنی بڑی بحث قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی, نمبر ایک. اور نمبر دو, اگر صرف نگاہوں کا فطور تھا تو نگاہوں کے فطور کو تو یوں بھی دائر کیا جا سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے کا ذکر جس کو قرآن نے متعدد جگہ پر قرآن بیان فرمایا ہے, کئی جگہ بیان فرمایا ہے, اس کو اتنی اہمیت سے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر نگاہوں کا فریب خوردگی نگاہ تھی صاحب اور کچھ نہیں. اس ایک واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دو معجزہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے. نمبر ایک, جہاں پہ وہ ڈنڈا ان متاثر شدہ نگاہوں سے جادوئی اثرات کو زائل کر رہا تھا وہیں پہ اس ڈنڈے کی کرامت, ڈنڈے کی کرامت یہ تھی اور حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ ریئلی وہ ساری شخصیت کو نگل بھی گیا تھا, اور یہی سارے مفسرین کا قول ہے. لیکن عقل جب کہیں جواب دیکھیں, معجزات کے باب میں کبھی عقل کو سارا نہیں لینا چاہیے, اس کو یاد رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیں کہ معجزات کے باب میں عقل کا سہارا جہاں لیا انسان گمراہ ہو جائے گا, یقین کیجیے. اس لیے کہ معجزات عقل کو عاجز کرنے والے ہی تو ہوتے ہیں, اگر وہ عجز عقل نہ تسلیم کریں تو معجزہ معجزہ نہیں رہ جائے گا, ہے نا. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات بڑی شان و شوکت کے ساتھ لکھ ڈالی, ہم نے پڑھا, ہم نے کہا حضرات کو بتا دوں. فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. تب کیا ہوا, تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے, بولے ہم اس پر ایمان لائیں جو ہارون اور موسیٰ کر رہا ہے. یہ دراصل وہ طبقہ ہے جو پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے, اور وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہیں, اور ان کا یہ کمال جادوگری نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. جب وہ گرے تو اس کے ساتھ وہ لوگ بھی گر گئے جو لوگ اب تک فرعون کے نمک خاری کا حق ادا کر رہے ہیں, جو سب گر گئے ایک ساتھ. اندازہ لگائیے, بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دراصل ایمان نصیب ہونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام بھی شامل تھا، کیونکہ جب مقابلے کی باری آئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کمال دکھاؤ گے، پھر ہم کمال دکھائیں آپ اجازت دو گے؟ یہ ادب دراصل بول رہا تھا، دراصل پیغمبر ایک پیغمبر کی بارگاہ کا یہ ادب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ دیا اور ایمان قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ اس میں 40 جو بڑے جادوگر تھے وہ بڑے اسرائیلی تو تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اول روز سے یہ کوشش تھی کہ بنو اسرائیل کے لوگ نہ کریں بنا جائے۔ قرآن تاریخ میں بات کی کہ اس فرعون سے پہلے بات جانے کی فرعون بھائی اپنے فرحات میں مصر نے فرحات لینا، یہ ان کے بادشاہوں کو فرعون نہیں کہا جاتا، ایک الگ نام ہوتے تھے، جس طرح سے ایران کے بادشاہوں کو اسرا کہا جاتا تھا اور روم بادشاہوں کو ایسا کہا جاتا تھا، اس طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس فرعون سے پہلے سب کا حملہ ہوا ہے، یہ پہلے تب 200 سال یا 300 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک اور فرعون تھا جس نے پوری سرائے ہو رہا کہ اختیار کرتا تھا کوئی شخص بھی شیر نہیں کرے گا سکے کا کیا پاس، جسے پہلے فرعون، لیکن جب اس فرعون آیا اس فرعون نے سب سے بڑا اللہ تھا اللہ سے تھی پانچ اللہ چلنے لگا یہ اور ساری مسائل اس طرح یہ کہ نہیں کہیں چیز بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے، اتنا ہیلتھی ہے اس لیے تو اس لیے یہ پتا ہوا تو اس نے پوری مزدور معاملہ دودھ سنتر بھی اپلائی کر لیا ٹریک مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر شیر جو خود کے تھے ماحول نگاہوں کے سامنے وہ صرف اسی کی پیدا کر بہرحال سب کے سرندے لکھ گئے اللہ اور روزی رکھا مطلب ہماری یہ رسیم لکھتے ہیں کہ جب وہ سرندے لکھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اونچے مقامات کو دکھلائے، جنت کا سامنے لیے اور جنت کے اپنے سارے مکانات دیکھ گئے، رب کریم اس قدر قادر مطلق اور کیسے وہ مدد فرماتا ہے اپنے بندے کی، ہے نا؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو سلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، یہ دھمکی دے رہا ہے فرعون۔ فرعون اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ اس کی تو مٹی پلید ہو گئی بھائی، جس غرور اور تمکنہ کے ساتھ اس نے سارا پروگرام تیار کیا تھا اس کی مٹی پلید ہو گئی ہے، پھر یعنی جادوگر سارے کے سارے شکست کھا گئے، جادوگر ایمان لائے، اب کیا تاخیر رہ گیا اس کے پاس، اور وہ بھی اگر چند آدمیوں کے سامنے ہوتا کوئی بات نہیں، اتنے بڑے میلے میں جہاں لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے، بڑے جذبہ ہو کے غصے میں کہتا ہے آمن تم لوگ مولانا دادا گیری، پھر اور بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی ایمان لانے کے لیے فرعون کی اجازت ضروری ہونی چاہیے، جہالت دیکھیے اس کی جہالت دیکھیے، میری بغیر اجازت کا تم ایمان لائے، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، فرعون جو ہے نا یہ تم سب میں بڑا جادوگر ہے اور اسی نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، لیجیے صاحب کایا پلٹ کر دی ہے نا، اچھا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہیں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر پا ہے، گھبراؤ نہیں اب میں تم لوگوں کو اس کا عذاب چکھاؤں گا، بغیر میری اجازت کے فرعون کے فرعون یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہی مان گئے تم لوگ، اتنا بھی خوف نہیں تم لوگوں کا ہے، میں سامنے موجود ہوں، اچھا ابن عباس کی روایت ہے سبحان اللہ کیا جملہ استعمال فرمایا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو صبح کو کافر مطلق تھے اور شام تک ابرار اور نیکوکار شہدا کی جماعت میں شامل تھے، سب کو قتل کروا دیا گیا، سب کو ختم کروا دیا اور بڑی دردناک سزائیں دی گئی، دائنا ہاتھ کاٹا گیا بایاں پیر، سولی سے پہلے ان کو سولی لے جانے سے پہلے یہ سزا دی گئی کہ دائنا ہاتھ کاٹا گیا بایاں پیر، بایاں پیر کاٹنے کے بعد اب ان کو تختے دار پہ لٹکایا گیا ہے اور جو ہاتھ باقی تھا اس میں میخے ڈال دی گئی، یعنی بڑی دردناک سزا دی گئی، ظاہر سی بات ہے جانتے ہیں شہید کی خوبی یہ ہوتی ہے، شہید جب اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی چیز کے جذبے ہی
فری ہے. انما تقضي هذه الحياة الدنيا آمنا بربنا لينا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وارضى.
یہ جواب دیا. کیا بات کہی؟ بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں. ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہم اپنے پیدا کرنے والے کی قسم, تو کر چک جو تجھے کرنا ہے, تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے, اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر, اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا. اب اس کے بعد بے خوف اور نڈر ہو کر کے وہ لوگ فرعون سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تک فرعون کے لقمہ خاری اور اس کی دست نگری, اس کے سکوں پلے کا شکریہ ادا کرنے والے لوگ چند منٹ کے اندر فرعون کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گرجتی آواز سے بات کر رہے ہیں. کیا دھمکی دے رہا ہے؟ قتل کر ڈالے گا. اپنی مانتا پار قتل کرے گا. کیا کرے گا؟ قتل کرے گا نا. کیا انما تقضی حاضر حیات الدنیا, صرف اسی زندگی تک نا. کتنا باقی ہے ہماری عمر سے؟ تو کتنے دن باقی رہے گا؟ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے برجستگی کے ساتھ کہا تھا, ارے دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا, ایک دن یا ڈیڑھ دن؟ قرآن باقی آیت کے مطابق ایک دن یا آدھا دن, ڈیڑھ دن, ایک دن یا آدھا دن. تم کو جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو, قتل کرو گے اور کیا ہے. ہاں واللہ خیر وابقا, باقی رہنے والی زندگی اس کے بعد ہوگی. اللہ ہی خیر ہے, اللہ ہی بہتر ہے, اور وہی باقی رہنے والا ہے. اے فرعون, تو مر جائے گا, سر جائے گا, گل جائے گا, اور تیرے درباری جو نمسکار بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بھی فنا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس وقت تیری مملکت میں ہیں اور تیرے تابع ہیں, اس بنیاد پر اس ظلم کو سہنے کے لیے ہم تیار ہیں, تمہیں حق حاصل ہے جو چاہو.
انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا.
بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ان جادوگروں کا نہیں ہے, یہ جملہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کے حق میں القا فرمایا. سمجھے کہ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, تجھے اگر یہی ہے شوق تو قتل کر دیں, ہم تو تیار ہی ہیں شہید ہونے کے لیے, لیکن اتنا جان لے کہ مجرم کا جرم زیادہ دن تک نہیں پرکھتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کا جرم ختم ہوگا اور وہ اپنے جرم کی پاداش میں اپنا عذاب بھگتنے کے لیے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کر لیں, ہے نا. وہ جہنم کہ جس میں نہ موت آئے اور نہ زندگی کی لذت ملے, لائے وہ تو کیا والا یہ, نہ اس میں موت آئے نہ زندگی کی لذت ملے, نہ ان کو ایسی غذا پرووائڈ کی جائے کہ جس کو کھا کر کے وہ زندہ رہ سکیں اور زندگی کی حالات ان کو میسر آئے, اور عذاب کی بنیاد پر وہ موت موت چلائیں لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی. وَمَنْ جَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. سبحان اللہ, اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے, بسنے کے باغ میں جن کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں, اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان فرعون کے دربار کے ان جادوگروں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی فضیلت بیان فرمانی شروع کر دی گئی. دراصل وجہ یہ تھی, ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پیغمبرانہ عظمت کو بھی واضح کرنا مقصود ہے, دوسرے اہل مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حد درجہ فرعونی رنگ اختیار کر چکے تھے ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون جیسے یعنی ظالم و خونخوار بادشاہ کے دربار میں اپنی تنہائی کے باوجود حق اور نصرت و فتح کا جھنڈا پھیلاتے ہوئے باہر نکلے، یا یہ کہ ان کے اوپر تم اذیتیں کر رہے ہو، ان کے ماننے والوں کو تکلیف دے رہے ہو، یہ اندھیرے کی بات ہے. اس کے بعد وہی حالت تمہاری بھی ہوگی کہ جیسے فرعونی اور اسرائیلیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، وہی حال ایک دن ہوگا کہ تم میرے حبیب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے، اور پھر تاریخ بتلاتی کہ ہوا نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سنانے کا مقصد اور پس منظر تھا. گفتگو چل رہی ہے، اب اس کے بعد پھر ایک دوسرا واقعہ اگلے تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم، قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن مقدس کے روحانی فیوض و برکات سے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو خوشنما بنا دے. مالک والا قرآن مقدس کے عوامل و نواحی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے زندگی، دنیاوی زندگی اور قبر کی زندگی اور برزخی زندگی میں ہمیشہ ہماری مدد و تائید فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برحمتک یا رب الرحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.